لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته المظاهر جلالك وجمالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إرشاد خدا بندی ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَ حُسْنًا، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. یہ بات آج ساتویں دن مسلسل الحمدللہ چل رہی ہے کہ پورے دین کی بنیاد محبت پر ہے، پورے دین کی بنیاد مودت پر ہے. اور اس محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ جو قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم کو اجرت کے طور پر کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرو، پھر پیغمبر نے اس محبت کا صلہ اور اجر بھی بیان کیا ہے. وہ مشہور روایت کہ جہاں حضرت نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان اس دنیا سے جاتا ہے. تو ایک طرف قرآن نے مطالبہ کیا مودت اہل بیت کا، اور دوسری طرف پیغمبر نے اس کا صلہ بھی بیان کر دیا کہ اگر ہمارے قرابت داروں کی محبت میں اس دنیا سے اٹھتے ہو، آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھتے ہو تو تم شہید ہو. اور جب شہید ہے آدمی تو اس کے یہ سارے نتیجے ہیں کہ وہ بخشا ہوا ہے، وہ توبہ کیا ہوا ہے، وہ کامل الایمان ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو مرتبہ ہے شہادت کا، یہ اتنا معمولی ہے کہ جو بھی زبان سے کہہ دے کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور دعوی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید مرتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے خیال میں محمد و آل محمد کے بعد کوئی بھی شہید سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی بھی شہید سے بڑا نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ صرف دعوائے محبت کی بنیاد پر ہم کو نصیب ہو جائے اور ہم بھی شہید ہو جائے. اس لیے کہ ایک طرف آدمی جاتا ہے میدان جنگ میں, لڑتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہوتا ہے, تب اس کو وہ مرتبہ ملتا ہے. اور اس کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے کے لیے دو آیتیں نازل فرمائی ہیں. ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہے. اور نہ یہ کہ صرف زندہ ہے بلکہ عند ربہم یرزقون, اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُوا, تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو, تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے ہو. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات مقرر کب کہی جاتی ہے, گفتگو میں تکرار کب کی جاتی ہے؟ جب ہم کو یہ پتا ہو کہ سامنے والے کو یا تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, یا اس کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. یہ کلام کلام الہی ہے, قرآن کلام خدا ہے. مخاطبین اس کے اصحاب پیغمبر ہیں, مسلمان ہیں اس زمانے کے, بلکہ قیامت تک کے. تو اب جن کو اس بات کا اعتراف اور اعتقاد ہے یہ قرآن کلام خدا ہے, ایک آیت بھی اللہ تبارک و تعالی اگر نازل فرما دیتا تو ان کو یقین ہوتا کہ بے شک شہید زندہ ہے. پالنے والے, دو آیتوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے راز یہ ہو کہ عجب نہیں قدرت جواب دے کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ ہے کہ ڈکشنری کچھ کہتی ہے, لغت کچھ کہتی ہے, تمہارا سماج کچھ کہتا ہے. ہمارے اس مجمع میں صفدر صاحب اس وقت سب سے بوڑھے ہیں, بزرگ آدمی ہیں. یہ جب مسجد میں داخل ہوئے مجلس کے لیے, میں نے دور سے دیکھا, میں نے کہا آئیے صفدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. تو اب یہ تو بیچارے بزرگ آدمی تھے, پرانے آدمی, ان کو اتنا برا نہیں لگا, لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی اس کی. کہنے بتائیے میرے سامنے میرے باپ کو سلمو کہہ دیا انہوں نے. تو میں نے کیا کہنے صاحب, جو بزرگ ہیں میرے باپ ہیں, آپ نے ان کو سلمو کہہ دیا. میں نے کہا صاحب غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. آئیے صفدر صاحب سلام علیکم, تشریف رکھیے. ہاں اب ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ سلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور سلمو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے. تو سلمہ بھی دعائے سلامتی ہے اور سلام علیکم بھی دعائے سلامتی ہے, تو برا کیا ہے؟ چاہے آپ صفدر سلمہ کہہ دیجئے, وہ بھی دعائے سلامتی ہے. چاہے آپ صفدر صاحب سلام علیکم کہہ دیجئے, وہ بھی دعائے سلامتی ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ کہ دیکھو لغت اور ڈکشنری اور اس کا مطلب کیا, اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں بڑوں کو, بزرگوں کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ڈکشنری کچھ کہہ رہی ہو, لغت کچھ کہہ رہی ہو, سماج کا اپنا ایک الگ معیار ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو حیات اور موت کا تصور ہے, زندہ کون ہے؟ جس کی نفس چل رہی ہو وہ زندہ ہے, جس کا دل دھڑک رہا ہو وہ زندہ ہے, جس کا سر اور تن یکجا ہو وہ زندہ ہے, جس کی نفس ڈوب چکی ہو مردہ ہے, دل دھڑکنا بند ہو چکا ہو وہ مردہ ہے, سر الگ ہے, جسم الگ ہے, ایسا انسان مردہ ہے. تو جو شہید میدان جنگ میں ہے, جس کا سر جدا ہو چکا ہے, جس کی نفس ڈوب چکی ہے, جس کا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہے, ہمارے معیار کے مطابق وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ وہ مردہ ہے. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ اور اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو اگر ایک آیت آ جاتی تو ہم یہ سمجھتے کہ چونکہ ہمارے سماج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, جیسے سلمہ کہنا بڑے کو, ویسے ہی شہید بھی بڑا آدمی ہے, اس نے راہ خدا میں قربانی دی ہے, راہ خدا میں جان دی ہے. تو چونکہ یہ اتنے بلند ہے کہ راہ خدا میں قربانی دی ہے, بظاہر مر تو گئے ہیں, لیکن ان کو مردہ کہنا بدتمیزی ہے, ان کو مردہ کہنا ان کی شان کے خلاف ہے. تو ہم اس آیت سے شہید کی واقعی حیات کا تصور نہ کرتے, ہم ہمارے ذہن میں تصور ہوتا نہیں ہے کہ ان کے ریسپیکٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اتنا اہم ان کا مرتبہ ہے لہذا خبردار ان کو مردہ نہ کہنا, تو یہ حیات کا اعلان نہ ہوتا ان کے ریسپیکٹ کا اعلان سمجھا جاتا. صلوات محمد شاید اسی لیے قرآن مجید نے دو آیتیں نازل کی. ایک ارشاد ہو رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو, اور دوسری آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. تو یا ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے مت کہو, دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے مت سمجھو. یعنی ان کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو, ان کی حیات کا اعلان ان کے احترام اور رسپیکٹ پہ نہیں ہے. یہ واقعا زندہ ہیں, یہ واقعا ان کے پاس حیات ہے. تو شہید کا مرتبہ یہ ہے قرآن کی روح سے کہ اس کو نہ ہم مردہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو ہم مردہ سمجھ سکتے. ایک شخص آیا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ وسلم, آن کے کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین کل وہ قیامت میں شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ مولا نے اس کا ایک جواب دیا. اصل مقصد یہ ہے عرض کرنے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. اب جب شہید سے حساب و کتاب نہیں ہوگا, اس سے بڑا کوئی آدمی ہے؟ اچھا یہ کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں ہے, کربلا کے شہیدوں کا حال دیں کہ پوری کربلا اٹھا کے بحث میں رکھ دی جائے گی, وہ ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہی ہے. یہ عام شہید, بدر کا شہید, خیبر کا شہید, خندق کا شہید, حساب نہیں ہوگا. حضرت مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ہم آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں, اور اکثر رواج یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ آدمی بیچ میں نماز کے بعد بولتا بھی ہے تسبیح فاطمہ زہرا بھولیے گا نہیں. تو اتنی تاکید اس کی ہے کہ ہر نماز کے بعد, اور روایت میں بھی ہے کہ اس تسبیح کے بعد نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, یہ تو اللہ کی تسبیح ہے نا. اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے نا, الحمدللہ اللہ کی حمد ہے نا, سبحان اللہ خدا کی تسبیح ہے, تو اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ سے کیا واسطہ؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک دن مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے شہزادی سے کہا فاطمہ آپ کے اوپر کام کا بہت بوجھ ہے, آپ تھک جاتی ہیں, ایک کام کیجئے بابا سے اپنے کہیے کہ ایک آدھ کنیز کا انتظام کر دیں, تھوڑا سا آپ کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا. امیر علیہ السلام نے فرمایا, شہزادی آئی, کچھ لوگ بیٹھے تھے واپس آ گئے. اتنا چاہتے تھے رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہ جیسے ہی فرصت ہوئی خود آ گئے فاطمہ کے گھر. بیٹی تو ہمارے یہاں گئی تھی؟ جی ہاں. خیریت غوالی نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ کنیز حضرت نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر تم کو تعلیم نہ دیتا؟ کہا بابا فرمائیے کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو, 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو. اب جب 34 بار کہنا ہے تو گننا پڑے گا نا, جب 33 بار کہنا ہے تو گننا پڑے گا. تو روایت کہتی ہے کہ ان پوروں پر اگر آدمی گنتا ہے تو یہ بھی کل کو قیامت میں گواہی دے کہ اللہ اس نے ان پر تیرا نام شمار کیا ہے گنا. لیکن جناب شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جناب فاطمہ زہرا نے تسبیح بنائی. کاہے کی تسبیح بنی؟ پلاسٹک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو اب ذرا خاک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جس سے تسبیح تیار ہو. ہم معمولی سے معمولی کام بھی کرتے ہیں تو برکت کا لحاظ رکھتے ہیں, تبرک کا لحاظ رکھتے ہیں. تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی ہے شہزادی بھی, جو خاک استعمال کریں گے بابرکت خاک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ خاک کہاں سے آئی؟ عجیب احمق آدمی ہو تو فاطمہ کو بابرکت خاک کی تلاش ہے, وہ اپنے قدم کی خاک لے لے وہی بابرکت ہے, وہ اپنے بیٹوں کے قدم کی خاک لے لے, وہ اپنے شوہر کے قدم کی خاک لے لے, اپنے باپ کے قدم, اپنے گھر کے جس کونے سے خاک لے لے وہی بابرکت ہے. احمقت کی باتیں کرتے ہوئے تلاش کیے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ شہزادی نے جو تسبیح تیار کی اس میں نہ اپنے گھر کی مٹی لی, نہ کعبے سے مٹی منگوائی, نہ پیغمبر کے قدم کے خاک لی, نہ علی کے قدم کے خاک لی, نہ حسن حسین کے قدم کے خاک لی, نہ اپنے قدم کے خاک لی شہزادی نے خاک. یہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز کا جواب خدا شاہد ہے موجود ہے, ہر چیز کی سیرت ہمارے پاس, ہم اپنی کمبختی کی بنیاد پر, نالائقی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد, ہم مطالعہ نہ کریں, یہ ہماری کمی ہے, ہماری فقہ کی کمی نہیں ہے. ہم نہ پڑھیں, یہ ہماری کمی ہے, ہمارے فرقے کی کمی نہیں ہے. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. ہم کو نہیں آتا, یہ ایک الگ چیز سی بات, ہم نے نہیں پڑھا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم کو مطالعے کا وقت نہیں ہے, نالائق, یہ ایک الگ مسئلہ. ورنہ دین نے کوئی گوشہ چھوڑا, ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو. اب روایت کہتی ہے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جو تسبیح تیار کی ہے, وہ نہ اپنے قدم کی خاک, نہ علی کے, نہ حسن کے, نہ پیغمبر کے, نہ اپنے گھر کے, نہ کعبے کے, نہ نبی کے گھر کے. کہاں سے خاک آئی؟ کم میدان احد سے. میدان احد میں کہاں سے؟ کہا حمزہ علیہ السلام کی قبر کی خاک آئی. فاطمہ زہرا حمزہ کی قبر کی خاک تسبیح کے لیے, بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ حمزہ کی خاک کیوں؟ یہ سیرت دے کے جا رہی فاطمہ. حمزہ کی خاک میں کیا خصوصیت ہے؟ شاید فاطمہ نے ایک سیرت پہلے ہی دے دی ہے. کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے حمزہ کیا تھے؟ سید الشہداء تھے. گویا فاطمہ ہم کو سیرت دے کے جا رہی ہے کہ تسبیح سجدگاہ جو تیار ہوگی تو وہ سید الشہداء کی قبر کی خاک کی بنے گی. جب تک حمزہ ہیں تو حمزہ کی خاک استعمال ہوگی, جب میرا بیٹا حسین ہو جائے گا تو حسین کی خاک استعمال ہوگی. صلوات و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے مرتبہ شہید کا, کہ جس کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو, نہ مردہ سمجھ سکتے ہو, اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. شہید وہ ہے کہ جس کی قبر کی خاک کو شہزادی صدیقہ طاہرہ نے استعمال کیا ہے برکت کے طور کے اوپر. ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دوران نماز اگر ہمارے جسم میں, ہمارے لباس میں خون ہو, نماز ہماری صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ نماز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ خون نجیس ہے. میں نے کہا صاحب ہم نماز کا مطلب کیا ہوا؟ بارگاہ خداوندی میں حاضری, یہی نا. کتنی دیر لگتی چار رکعت نماز پڑھنے میں؟ چار منٹ, پانچ منٹ, بہت خوشو کے ساتھ. اور مان لیجیے آپ, تو پانچ منٹ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں خدا کو برداشت نہیں ہے کہ ذرہ برابر خون ہمارے جسم میں لگا ہو. کہاں لے چلے آپ کو؟ بدر, خیبر, خندق, جہاں کہیے وہاں. مجاہد میدان جنگ میں گیا ہے, ابھی جو ہے گھوڑے سے گرا ہے, اتنا سا نہیں لگا ہے, پورا جسم, پورا لباس لہو لہان ہے, لتھڑا ہوا ہے خون کے اندر. یا رسول اللہ غسل دے دیا جائے, یا رسول اللہ کفن پہنا دیا جائے؟ نہیں, اسی جسم کے ساتھ, اسی خون آلود کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے. مرتبہ سمجھ میں آیا, ہمارا اتنا سا خون دو منٹ کے لیے اللہ کو گوارا نہیں ہے. شہید اتنا پاک و پاکیزہ اور بابرکت ہے کہ اسی پورے لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کے قابل ہے. تو اب جب آدمی بیس منٹ تقریباً ہو گئی, تقریب بیس منٹ تک آپ نے یہ پورا وقت دیا پبلک کا, شہید یہ, شہید یہ, شہید یہ, شہید یہ, شہید یہ, تو آدمی کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا کہ اگر اتنا ہی مرتبہ ہے شہید کا تو مولانا بتاؤ ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, اسے جوڑیے گا آپ لاسٹ میں. ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی مرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا صاحب اب تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ امام کہاں ہے؟ غیبت امام میں تو نہیں ہو سکتا, وہ مرتبہ تو نہیں مل سکتا آپ کو جو بدر کے شہدا کا ہے, خیبر کے شہدا کا, خندق کے شہدا کا. تو اپنے کہا صاحب یہ تو ناانصافی کی بات ہے, ہماری کیا خطا ہے؟ اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور پیغمبر کے ساتھ بدر میں نہ گئے ہوتے تب کہتے آپ, ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور خندق میں نہ گئے ہوتے تو کہتے آپ, ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور صفین میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو کہتے آپ. ہماری کیا خطا ہے جو آج ہم کو جو ہے وہ اس زمانے میں پیدا کیا گیا اتنی دور. اچھا ایک سوال ہو, جزا اور سزا,
اس کا تعلق کس چیز پر ہے؟ جبری عمل پر یا اختیاری عمل پر؟ چار آدمی دونوں طرف سے ہماری کنپٹی پر ریوالور رکھ دی دو آدمیوں نے، ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک آدمی آگے، ذرا سا ہلے تو گولی مار دیں گے، اور دو آدمیوں نے صاحب میرا منہ کھول کر کے زبردستی شراب کی بوتل ہمارے منہ میں ڈال دی. ہم مجرم ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا. تو مجرم ہم کب کہلاتے؟ جب اپنے ارادہ و اختیار سے شراب پیتے. حالانکہ شراب کی تو اللہ، ایک حدیث سنا ہوا آپ کو شراب کے متعلق، اس لیے کہ یہ شاید ایک دن اور بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین اور یزید ان دونوں کے ماننے والوں میں فرق یہی ہے، جہاں شراب دکھ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. چھٹے امام سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، کمال ہے واقعی، کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی کسی زمین پر بہے اور اس پانی سے زمین پر سبزہ اور گھاس نمایاں ہو، میرا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، میں اس گھوڑے پہ سواری نہیں کروں گا. بجانا کہتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر چار آدمی سے ریوالور کے زور پر زبردستی میرا منہ کھول کے اور میرے منہ میں شراب ڈال دے، میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا. تو نہ جرم مجبوری پر سزا ہوگا، نہ مجبوری کی بنیاد پر کسی کار خیر کا ثواب ہوگا. اختیاری عمل پر جزا اور سزا کا تعلق اختیاری عمل پر ہے. اور اسی لیے عصمت کی بھی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے عصمت جبری اور ایک ہے عصمت اختیاری. عصمت جبری بچہ ہے 2 سال کا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں گناہ کی، لہذا زنا نہ کرنے کا ثواب 2 سال کے بچے کو نہیں ملے گا، ڈاکہ نہ ڈالنے کا ثواب 2 سال کے بچے کو نہیں ملے گا، چوری نہ کرنے کا ثواب 6 مہینے کے بچے کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں چوری کرنے کی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ڈاکہ ڈالنے کی ہے. یہی فرق ہے عصمت اہل بیت میں اور عصمت ملائکہ میں. ملک کو اللہ نے جس حالت میں خلق کر دیا، خلق کر دیا، اس کے اندر اختیار نہیں ہے، نہ ثواب کا نہ گناہ کا. اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اختیار عنایت فرمایا، اختیار کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے، یہ ان کی عصمت ہے. کمال اس عصمت کا ہے. اب ملائکہ کی عصمت بچوں کی عصمت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اختیاری عصمت ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جزا اور سزا کا تعلق اختیار پر ہے، جبر پر نہیں ہے. اب ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں کہ ہم پیدا ہو جاتے سب ایک عامل فیل میں اور پھر جو ہے وہ اس زمانے میں ہم 30-40 سال کے ہوتے، 45 سال کے ہوتے، 50 سال کے ہوتے، خیبر کی جنگ میں، خندق کی جنگ میں ہم بھی گئے ہوتے. ہم کو جو ہے سن 1965 میں، 1940 میں اللہ میاں نے کراچی میں پیدا کر دیا، لکھنؤ میں پیدا کر دیا، فیض آباد میں پیدا کر دیا، آج 1400 برس کے بعد ہم پیدا ہوئے. ہماری خطا کیا ہے کہ ہم کو شہادت کے فیض سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں. اب جب یہ اعتراض آپ انصاف سے، خدا عادل ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتا ہے تم کو جو ہے وہ عدالت کا، اور جو دوسروں کو عدالت کا حکم دے خود عادل نہیں ہوگا. اللہ عادل ہے. کل کو میدان محشر میں ہم اور آپ سب پہنچے، ہم لوگ تو کھڑے ہیں صاحب لائن میں حساب کے چکر میں، ادھر سے کچھ بدر والے تھے آئے نکل لیے، ادھر سے خیبر والے آئے نکل لیے، آپ وہاں کھلے ہیں صاحب یہ کیا ہوا؟ کہنا صاحب یہ شہدا ہے. تو ہم کہیں گے نہیں پالنے والے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ ہم اگر خیبر میں ہوتے نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، ہم ہوتے خندق میں نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، ہم ہوتے اور صفین میں علی کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، یا جو روز کہتے ہیں آپ یا لیتنی کنتو معکم فاعفوز معکم، ہم ہوتے اور کربلا میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے، آج کل توقع پالنے والے، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس سے ہم کو کیوں محروم رکھا گیا؟ ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جتھا اور آیا. کیا بات ہے؟ کائی کی بحث تم لوگ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم کو جو ہے وہ ہندوستان نے، پاکستان نے پیدا کر دیا گیا، ہم شہادت کے فیض سے محروم ہو گئے. تو انہوں نے کہا یار رکو، تم لوگ تو پیچھے چلو، تم سے آگے تو ہم ہیں.
ہم تو خیبر میں گئے تھے اور شہید نہیں ہوئے. صلوات پر محمد.
یہ دوسرا کیسے؟
ہم تو خیبر میں گئے تھے اور قتل نہیں ہوئے, ہم تو خندق میں گئے تھے شہید نہیں ہوئے, ہم تو صفین میں علی کے ساتھ تھے اور بچ کے چلے آئے, تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم تو گئے تھے. جب ان کو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں, جب گئے تھے تو قتل کیوں نہیں ہوئے؟ زبردستی تو قتل نہیں ہو سکتا نا. کہ آپ جائیے وہاں میدان خیبر میں, ارے مرحبا بھائی کہاں ہے تشریف لے آئیے. کیا ہے؟ کہا آپ سے بڑا کافر کون دنیا میں؟ مرحبا بھائی ذرا اپنی تلوار میری گردن پہ رکھ دیے, شہید ہو جاؤ. کیا اسلام ایسا سپاہی چاہتا ہے؟ دین ایسا سپاہی چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو مرنے کی نیت سے نہیں جانا ہے, آپ کو جانا ہے میدان جنگ میں جنگ کی نیت سے. قتل ہو گئے اتفاق ہے, قتل کر دیا اتفاق ہے. اگر قتل کر کے پلٹے غازی بن گئے, قتل ہو کے آئے شہید ہو گئے. اب ایک سوال اور, یہاں پر میدان جنگ میں گئے دو آدمی, ایک غازی بن کے پلٹا ایک شہید ہو کے پلٹا, کام کس کا زیادہ ہے, غازی کا کہ شہید کا؟ مثال سن لیجئے, پہلی جنگ جنگے بدر, ادھر سے تین آدمی ہیں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, حمزہ علیہ السلام اور جناب عبیدہ. ادھر سے تین آدمی آئے, عتبہ شیبہ اور ولید. حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا, امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مقابل کو مارا, عبیدہ نے تلوار چلائی, اتفاق سے کارگر نہیں ہوئی, پلٹ کے جو ہے وہ دشمن نے عبیدہ پر وار کیا, عبیدہ شہید ہو گئے. علی علیہ السلام نے وہی کھینچی ہوئی تلوار جس سے اپنے مقابل کو مارا تھا بڑھے اور حمزہ کے قاتل کو بھی قتل کر دیا. پلٹ کے آئے تینوں, حمزہ نے ایک کو مارا, علی نے دو کو مارا, عبیدہ بجائے اس کے لیے کسی دشمن کے سپاہی کو کم کرتے خود شہید ہو گئے. تو کام کس کا زیادہ ہے, علی کا نا, دوسرے نمبر پر حمزہ کا. عبیدہ بجائے دشمن کا سپاہی کم کرتے قتل ہو کر کے اسلام کا ایک سپاہی کم ہو گیا, کام علی کا زیادہ حمزہ کا زیادہ, اور انعام کس کا ملا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بَدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہیں, اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو اگر معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن, مولا سلام اللہ علیہ کا مزاج بھی ہمارے آپ کی طرح ہوتا تو تپنے کی جگہ نہیں ہے, برا ماننے جیسا. ہم نے تو اتنا کام کیا, ان کی حیات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا کچھ نہیں. صلوات پر محمد. اب یہاں پر جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ شہداء کی حیات کا اعلان ہوا ہے نا, غازی کی موت کا اعلان تو نہیں ہوا. کیوں برا مان رہے ہیں؟ شہداء کی حیات کا اعلان تو ہوا نہیں, غازی کی, شہداء کی حیات کا اعلان ہوا, غازی کی موت کا اعلان تو ہوا نہیں. مثال دے دوں میں آپ کو, کیا نام ہے آپ کا؟ کمیل. کمیل صاحب شاعر ہیں, ٹھیک, اتفاق سے آپ کا کیا نام ہے؟ عباس بھائی بھی شاعر ہیں. ہم نے کہا کہ کمیل شاعر ہے, کیا عباس کو یہ بات بری ماننی چاہیے؟ حق ہے ان کو بگڑنا, صاحب آپ نے ان کو شاعر کیوں کہا؟ میں کہوں گا بھائی آپ کو تو نہیں کہا میں نے کہ آپ شاعر نہیں ہیں, ہم نے کمیل کی شاعری کا اعلان کیا, آپ کی شاعری کو منع تو نہیں کیا. لیکن پھر بھی یہاں سوال ہے کہ جب دونوں آدمی یہاں بیٹھے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا خصوصیت تھی؟ چلیے سر یہ بھی شاعر ہے یہ بھی شاعر ہے, تو کمیل کی شاعری کا اعلان کیوں ہوا, عباس بھائی کی شاعری کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ مان لیتے ہیں کہ صاحب غازی کی موت کا اعلان نہیں ہوا, اور وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جزا اور سزا اختیاری عمل پر ہے, نہ اختیار غازی ہونے میں ہے نہ اختیار شہید ہونے میں ہے. تو بنیاد حیات نہ قتل ہونا ہے نہ بنیاد حیات قتل کرنا ہے, نہ شہید ہونے میں حیات ہے نہ غازی ہونے میں حیات ہے. یہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ حیات ہے کاہے میں. سلام آتا ہوں پھر اس پر, پھر حیات ہے کاہے میں, کب قانون ابھی آپ نے پڑھا نا, اختیار جہاں سے ہے وہاں سے حیات ہونا چاہیے, نہ قتل ہونا اختیار میں ہے نہ قتل کرنا اختیار میں ہے. پھر اختیار کہاں سے ہے؟ جواب, میدان جنگ میں جانا اور جمنا, یہ انسان کے اختیار میں ہے. جو میدان جنگ میں جائے جمے, چاہے قتل کر کے پلٹے چاہے قتل ہو کے پلٹے,
وہ زندہ ہے اور جو میدان جنگ میں جائے اور فرار کر جائے,
وہ چاہے نفس جل رہی ہو چاہے دل دھڑک رہا ہو, وہ مردہ.
تو جہاں سے اختیار ہے حیات وہاں سے. تو اب حیات جو ہے غازی کے لیے بھی ہونا چاہیے, حیات شہید کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن جس سوال یہ ہے کہ جب غازی بھی زندہ اور شہید بھی زندہ تو یہ اعلان صرف شہید کی حیات کا کیوں ہوا, غازی کی حیات کا کیوں نہیں ہوا؟ وہی سوال, اعلان آپ نے کمیل کی شاعری کا کیوں کیا, ان کی شاعری کا کیوں نہیں کیا؟
جواب, بھائی میرے شاعر آپ بھی ہیں, شاعر آپ بھی ہیں, لیکن کمیل بیچارہ جو ہے وہ ایسے مجمع میں تھا اکیلا, کوئی اس کا جو سپورٹر نہیں تھا. دو چار اس نے شعر پڑھے, دو چار لوگوں کا یہ پتا نہیں کس کا مان کے لاتا پڑھ دیتا, ان کا پتا نہیں کس کا مان کے لانا لاتا پڑھ دیتا. تو جیسے غیبت کرنا حرام ہے ویسے غیبت سننا بھی حرام ہے. وہاں ہم کھڑے تھے, میں نے کہا بھائی یا تو ہٹ جائیں یہاں سے ورنہ ہم جواب دیں. میں نے کہا نہیں نہیں بھائی آپ لوگ اس کو یقین کیجیے کمیل شاعر ہے.
تو چونکہ کمیل کی شاعری پر اعتراض تھا اس لیے کمیل کی شاعری کا نے اعلان کر دیا. آپ کو سبھی مانتے ہیں کہ شاعر ہے, لہذا آپ کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. تو حیات تو دونوں کے لیے, اس لیے کہ اختیار وہی ہے کہ میدان جنگ میں جو جائے جمے لڑے, چاہے غازی ہو کے پلٹے چاہے شہید ہو کے. تو زندہ شہید کو بھی ہونا چاہیے, زندہ غازی کو بھی ہونا چاہیے, مگر اعلان کس کی حیات کا ہوا؟ شہید کی. غازی کا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے راز کیا کہا, اس کے پیچھے راز ہے. ایک شعر آپ کو شاید یاد ہو, اس لیے بہت مشہور ہے, اقبال کا ہے ظاہر, کس کا ہے؟ خودی کو
سب کو یاد ہے نا, کر بلند اتنا.
ہو سکتا ہے کہ شاید اقبال نے اسی تناظر میں یہ شعر کہا اور شہدا کے سلسلے میں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, بعض لوگ تدبیر کہہ دیتے ہیں, صحیح صحیح, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جو شہید کی حیات کا اعلان ہوا اس کے پیچھے ہم تفسیر نمونہ پڑھیے اور تفسیریں پڑھیے ان آیتوں کے, اس آیت کے ذیل میں, ولا تحسبن الذین, ان آیتوں کے ذیل میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ شہداء راہ خدا میں قتل ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچے, آواز قدرت آئی, اے میری راہ میں قربانی دینے والوں بتاؤ تمہیں اجر کے طور پر کیا دے دیا جائے. جیسے پڑھو مصرا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بتاؤ تم کو اجرت کے طور پر کیا دے دیا جائے. اور ان کی بھی خودی اتنی بلند ہے شہدا کی کہ انہوں نے جواب کیا دیا پتا ہے؟
پالنے والے ہم کو کچھ نہیں چاہیے, بس ایک درخواست ہے, کیا ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے, ہم پھر تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں, پھر تیری راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئی کہ جو ایک بار دنیا میں جا چکا ہے وہ دوبارہ بہشت اور دنیا میں نہیں جائے گا,
اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو. تو اب جو یہ لوگ وہاں گئے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی, یہ تو وہاں اللہ کے جو ہے نعمتوں میں زندگی گزار رہے. لیکن کوئی بیٹا چھوڑ کے گیا ہے, کوئی بیوی چھوڑ کے گیا ہے, کوئی اولاد چھوڑ کے گیا ہے, کوئی ماں چھوڑ کے گیا ہے, تو کسی کی ماں اپنے بیٹے کی موت پر رو رہی ہے, کسی کا بھائی اپنے بھائی پر رو رہا ہے, کسی کا بیٹا اپنے باپ پر رو رہا ہے. تب ان لوگوں نے کہا پالنے والے تو ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, لیکن جن کو ہم اپنے پیچھے روتا بلکتا تڑپتا چھوڑ کے آئے ہیں اس ان کی تسکین کا سامان فراہم فرما دے. جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم جن کو بلکتا چھوڑ کے آئے ہیں ان کی تسکین کا سامان ہو جائے, تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تم حیات کو ان کی سمجھ نہیں سکتے ہو. تو اب چونکہ یہاں شہید کے ورثہ کو ایک تسلیت کی ضرورت تھی اس لیے اس انداز سے ان کی حیات کا اعلان ہوا, غازی کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اعلان ہوتا. دوسری آیت جو وَلَا تَحْسَبَنَّ کی ہے اس کے شان نزول میں جو علماء اور مفسرین ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بعد میں اسلام نے ترقی کی اور جنگوں میں سونے سے کاٹ کاٹ کے, کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا مال غنیمت کے طور پر بٹنے لگا, جہاں سے سونے لوگوں کو ملنے لگے, تو کچھ اس میں ایسے بھی تھے کہ جن کو اپنے گزشتہ ساتھی یاد آ رہے تھے, بیچارہ بدر میں جو ہے شہید ہو گیا, آج ہوتا تو وہ بھی ان نعمتوں پر سے فائدہ اٹھاتا, وہ بیچارہ آج خیبر والا ہوتا ہمارا فلاں ساتھی فلاں. تو اب جب ترقی ہوئی اور ان لوگوں کو آسائش نصیب ہوئی کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا ملنے لگا تو اپنے پرانے ساتھی ان کو یاد آتے تھے کہ کاش یہ ہوتے تو یہ بھی ان نعمتوں سے بہرا خبر ہوتے اور لطف اندوز ہوتے. اب ان کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تم کیا سمجھتے ہو مر گئے؟ خبردار, سوچنا بھی مت کہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں. تم یہاں کی روزیاں کھا رہے ہو, عند ربهم يرزقون, یہ اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو دونوں کی آیت کی شان نزول یہ ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو چلیے, ممکن ہے کہ یہ جو غازی تھے ان کا کیس تو ہو گیا, ڈیسائیڈ ہو گیا اللہ کے یہاں سے, سپریم کورٹ سے یہ جیت گئے کہ آپ بھی زندہ. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوا؟ ہم تو اب بھی وہی کھڑے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, غازی جو میدان میں جنگ میں گیا, جمع لڑا, چاہے قتل ہو کے پلٹا, چاہے قتل کر کے پلٹا, چاہے غازی ہے چاہے شہید ہو, زندہ ٹھیک ہے. لیکن وہی اعتراض تو ہمارا اپنی جگہ برقرار ہے نا, کہ ہماری کیا خطا ہے؟ ہم کو آپ نے ہندوستان میں پیدا کیا, کراچی میں پیدا کیا, ڈھاکہ میں پیدا کر دیا, لندن میں پیدا کر دیا. ہم ہوتے اور خیبر میں نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے ہمارے اختیار میں تھا کہ وہ سب پیدا ہو جاتے. اب جواب آئے گا, آیت کو پھر سے پڑھو, کیا جو میدان جنگ میں جائے گا وہ زندہ ہے؟ جو میدان جنگ میں جا کے جم جائے وہ زندہ ہے؟ جو میدان جنگ میں جا کے لڑے وہ زندہ ہے, چاہے غازی بنے چاہے شہید؟ ہم نہ کیوں, اب پیغمبر کے زمانے کی داستان ہے, دور پیغمبر ہے, دونوں فوجیں یا اسلام اور کفر کی آمنے سامنے. ادھر سے ایک دشمن نکلا, ادھر ایک, اب پیغمبر کسی سے کہتے نا کہ آپ جائیے آپ جائیے, ادھر ایک صاحب نے دیکھا کیا بہترین سواری ہے اس کی, قانون کے مطابق جو مارے گا مال غنیمت سواری اس کی ہو جائے گی. یہ جو ہے وہ بغیر کچھ پوچھے وچھے نکل پڑے کہ یار اگر یہ میں اس کو مار لے جاؤں تو اس کا اتنا بہترین گدھا مجھے مل جائے گا. یہ صاحب فوج سے نکلے, پیغمبر کے زمانے میں ہے, فوج سے نکلے گئے, جنگ شروع کی, اتفاق سے سامنے والا مضبوط نکلا, اس نے جو تلوار چلائی یہ قتل ہو گئے. اب ہمارے آپ کے جیسا آدمی کیا کہے گا اس کو؟ میدان جنگ میں گیا, جمع لڑا, قتل ہوا, شہید ہے کہ نہیں شہید ہے؟ مگر پیغمبر کی آواز آئی, اسے شہید راہ خدا مت کہو, یہ شہید راہ حمار ہے, یہ گدھے کے لیے اس نے جان دی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے ہر قتل ہونے والے کی حیات کا اعلان کا شرط کیا لگائی ہے, ولا تحسبن الذين قتلوا, کہیں رکا نہیں قرآن, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو قربانی دے. تو میدان جنگ میں جانا ہنر نہیں ہے, میدان جنگ میں جا کے جمنا ہنر نہیں ہے, قتل کرنا ہنر نہیں ہے, قتل ہو جانا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ نیت کیا ہے تمہاری؟ اللہ کے لیے گئے ہو کے نہیں, اللہ کے لیے جمے ہو کے نہیں, اللہ کے لیے لڑے ہو کے نہیں. تو آپ بنیاد حیات بے شک اختیاری عمل پر ہوگی, لیکن میدان جنگ میں جانا یہ بنیاد حیات نہیں ہے, جمنا یہ بنیاد حیات نہیں ہے, لڑنا یہ بنیاد حیات نہیں ہے, قتل کرنا یا قتل ہونا یہ بنیاد حیات نہیں ہے. پھر بنیاد حیات کیا ہے؟ اللہ کے لیے. کون خدا کے لیے جا رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. تو اب حیات کا تعلق کس سے ہوا؟ نیت سے. بس مجلس میری تمام ہوئی. حیات کا تعلق کس سے ہوا؟ نیت سے. نیت کسی زمانے کی مقید ہے, نیت کسی دور کی مقید ہے. اس لیے جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تو میدان جنگ میں جا کے قتل ہو گئے, شہید نہیں ہے وہ, شہید راہ خدا ہے وہ. کیوں شہید نہیں ہے, شہید راہ حمار ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں گئے تھے. تو اس کا مطلب میدان میں جانا کمال ہے, نیت اصل چیز ہے. اور جب نیت ہے تو نیت کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے. اگر نیت خالص ہے پیغمبر کے زمانے میں ہو شہید ہو, نیت خالص نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ جا کے مر جاؤ گے شہید راہ حمار ہو. ویسے آج 1400 برس کے بعد یہاں لندن میں بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے, ڈھاکہ میں بیٹھ کے, خلوص نیت سے اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہوتے تو خیبر میں ہوتے, ہوتے تو خندق میں گئے ہوتے, ہوتے تو بدر میں گئے ہوتے, یا جو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں زیارت عاشورا میں, یا لئی تری کل تو محکم فیافوز محکم, ایک کربلا والوں کاش ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. اگر نیت صادق ہے, اور نیت کا جاننے والا وہ ہے, جزا اس کو دینی, اس کو پتا کہ نیت تمہاری کتنی سچی ہے کتنی سچی نہیں. اگر نیت صادق ہے تو تم کراچی میں ریپائٹ کر کے مر جاؤ اس نیت کے ساتھ کہ ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ جاتے, ان کے لیے حدیث آواز دے گی. تو پریشان مت ہو, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, اس سچی محبت کے ساتھ اگر تم بستر پر بھی مر جاؤ گے تو تمہارا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہوگا. صلوات و محمد
لگے کہ صاحب بات تو صحیح ہے, لہذا اب کی جو شب جمعہ آئی زیارت پڑھنے کھڑے ہوئے, جیسے ہی اس فقرے تک پہنچے, یا لیتنی کنت معکم, اے کربلا والوں کاش آپ کے ساتھ ہوتے, پورے خلوص کے ساتھ پیچھے سے شیطان کی آواز آئی, بیٹا آپ لوگ تو اکثر پردیس میں ہیں, آپ کی مثال دے دیں, آپ کے جو ہے وہ کسی عزیز کی شادی ہوئی, وہ بےچارے انہوں نے سوچا کہ اتنی دور سے کہاں آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جو انوائٹ نہیں کیا, کارڈ نہیں بھیجا, میل بھی نہیں کیا. آپ کو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ پرسوں شادی تھی, شادی ہو گئی, آپ نے فوراً ٹیلی فون کیا, ارے ہاں آپ نے ہم کو نہیں بلایا, ارے بھائی وہاں سے یہاں تک آنا جو ہے وہ معمولی بات ہے, 50,000 روپے خرچ ہو جاتا کرایہ ورایہ, تو میں نے سوچا آپ کو زحمت دے دے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اب تو شادی گزر چکی اور ان کے اب کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں ہے, لہٰذا پھینکنے میں کیا. ارے صاحب آپ کہتے تو میں یوں آتا ہوں اور وہ آتا ہوں, 1,00,000 روپے کی اوقات کیا ہے اور حیثیت کیا ہے اور لاکھ کیا نہ ہوتی, سیٹ نہ ملتی, میں چارٹر پلین کر کے آتا میرے لیے. یہ کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ شادی گزر گئی ہے. یہ کیوں چیخ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اب دوسرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے. ہم شب جمعہ کھڑے ہوئے, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کربلا والوں کاش ہوتے تو آپ کے ساتھ جاتے, آپ کے ساتھ ہوتے. پیچھے سے شیطان نے پکارا, ہاں ہاں اور خلوص سے, مکار انسان, پتا ہے نا کہ کربلا ہو چکی, اب تو معلوم ہے نا کہ اب کربلا نہیں ہونی ہے, لہذا جتنا چاہو فریاد کر لو. جیسے یہ تصور ہوا, اور یا لیتنی کنت معکم, پھر شیطان نے کہا شباش شباش اور خلوص سے, اس لیے کہ تم کو پتا ہے کہ کربلا نہیں ہونی, کربلا ہو چکی. پالنے والے ہم اپنی نیت کی صداقت کو کیسے ناپے, اس لیے یہ پتا ہے کربلا ہو چکی, کیسے ہم جانچے کہ ہماری جو نیت ہے کہ ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ ہوتے, کیسے اندازہ ہو کہ ہم سچے ہیں. یہ ہے فلسفہ غیبت امام. اب سمجھ میں آئے, عجب نہیں آواز قدرت ہے, ہم نے ایک حسین کو پردہ غیب میں اسی لیے رکھا ہے اور اس کے ظہور کا وقت اسی لیے معین نہیں کیا ہے کہ جب تم کہو یا لیتنی کنت معکم تو تمہارے ذہن میں یہ تصور رہے ابھی ایک حسین پردہ غیب میں ہے, اگر وہ کل تشریف لے آئے تو کل ہم اس حسین کے ساتھ میدان میں جانے کو تیار ہیں. اگر اس صادق نیت کے ساتھ تم دنیا سے اٹھتے ہو تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اب شاید سمجھ میں آیا ہو کہ قرآن مجید نے جو مودت کا مطالبہ کیا ہے وہ صرف اظہار کے لیے نہیں کیا ہے, وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو عشق اہل بیت کا. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور جس انسان کے اندر واقع اتنا جذبہ ہو, خلوص کے ساتھ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہم ہوتے تو کربلا میں جاتے اور آج اگر ہمارا امام ظہور کرے تو ہم حضرت کے ساتھ ہوں گے, اس تصور کے ساتھ مرتا ہے تو شہید. اگر اس کے ساتھ تو ساری حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی, اس عشق کے ساتھ اگر مرو گے تو من مات علی حب آل محمد مات تائبا, جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, اس محبت کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو بخشا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان, اس تصور کے ساتھ اگر کوئی اس دنیا سے اٹھ جائے تو کامل الایمان اٹھتا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس کو ہر وقت یہ تصور ہو کہ اگر صبح امام کا ظہور ہو جائے تو میں صبح حضرت کے ساتھ جاؤں گا, تو وہ ہر ہر لمحہ وہ اپنا درست نہیں رکھے گا, ہر ہر لمحہ وہ اپنا جو ہے بالکل ناپ تول کے نہیں رکھے گا, تو چاہے جب موت آ جائے تو گویا بخشا ہوا, توبہ کیا ہوا ہے. مستقبل ایمان ہے صرف ایک تصور, اور واقعی
صرف اتنا تصور ہو تیاری ریاری تو اپنی جگہ صرف اتنا تصور
جو امام حسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا
کہ ہر شب جمعہ روایت میں کہ ہر شب جمعہ
ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں حضرت خوش ہوتے ہیں دعا دیتے ہیں اور اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں تو مگر بد دعا نہیں دیتے اب روایت کہتے کہ حضرت گریہ فرماتے ہیں روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما یہ امام کی دعا ہے ہم اپنے پاس بیٹھ کے غریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھیں دنیا کی دعا قبول ہو یا نہ ہو ناممکن ہے کہ امام کی دعا رد ہو جائے اور اگر اس دعا کے بعد ہم درست نہیں ہوتے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ علیہ عزب اللہ استغفر اللہ خاتم بدہن امام کی دعا قبول نہیں ہو بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم وہ شیعہ نہیں ہو سکے ہیں ابھی جن کے لیے امام نے دعا کی ہے آئیے آج اس ساتویں مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں خدا خدا سچے معنوں میں ہم کو محب اہل بیت بنا دے سچے معنوں میں ہم سب کو عاشق آل محمد بنا دے تاکہ وہ جو مرتبہ شہادت ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے اس لیے کہ ان کا گھرانہ وہ ہے عام طور پر ساتویں مجلس میں کس کا ذکر ہوتا ہے دنیا میں کوئی آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا جو یہ بتا دے کہ موت کا مزہ کیسا ہے آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا لیکن یہ وہی گھرانہ ہے کہ جب شب عاشور پوچھا قاسم نے میرا نام محضر شہادت میں ہے امام حسین نے ہاں نہیں کہا فوراً فرمایا بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے
کسی نے آج تک جو ہے وہ موت کا ذائقہ نہیں بتایا قرآن نے کہا تو کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کا مطلب قرآن نے کہہ دیا کہ موت کا ایک ذائقہ ہے
تلخ ہے شیریں ہے کڑوا ہے میٹھا ہے یہ نہیں معلوم تھا یہ بتایا ہے یتیم حسن سلام اللہ علیہ
بیٹا با چچا میرا نام ہے شہدا کی فہرست میں
تو پہلے تم بتاؤ کیف الموت عندک بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے فرمایا احلا من الاصل شہد سے زیادہ شیریں اصل سے زیادہ شیریں
جب یہ جواب دیا تب امام نے کہا بیٹا
تمہارا بھی نام شہدا کی فہرست میں موجود ہے
لیکن اس کے باوجود کہ رات میں بتا چکے ہیں کہ تمہارا نام شہدا کی فہرست میں ہے
واقعاً بھائیوں کی محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے دیکھیے آپ کیسی محبت آپس میں حضرت عباس کو امام حسین حتیٰ اس دن ابھی عرض کیا ہم نے آپ کی خدمت مشہور مصائب میں ہر ذاکر پڑھتا ہے یتیمان مسلم بھائی ہے نا کم سے بچے ہیں بھائی ہے نا لیکن بڑا بھائی آگے بڑھ گیا پہلے میرا سر قلم کرو تب میرے چھوٹے بھائی کا سر قلم ہوا
کیوں
کہ اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چل رہے تھے ہماری ماں نے میرے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا
تو عجیب محبت ہوتی ہے اس خاندان میں بھائیوں کے عجیب لگاؤ ہے اہل بیت کے آپس میں
چنانچہ ماں کہتی ہے کہ جا کر کے اجازت لو میدان میں جاؤ قاسم آتے ہیں چچا مجھ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے فرمایا نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو تم میرے حسن کی نشانی ہو میں تم کو کیسے اجازت دے دوں کہتے ہیں جب مایوس ہو گئے تو آئے اپنے مخصوص خیمے میں حضرت قاسم سلام اللہ علیہ اور غریبان میں زانوؤں میں منہ ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا
یہ جذبہ عجیب جذبہ یعنی جہاد کی اجازت نہیں ملی قتل کی یا شہادت کی اجازت نہیں ملی گریا کر رہے ہیں
قاسم دیکھا تم نے اس قابل نہیں ہے تمہارا خون جا کے اور شہدا کے خون میں شامل ہو جائے رونا شروع کیا بہرحال ماں ماں ہوتی ہے بیٹا روئے ماں کوئی بھی ہو تڑپ جاتی تڑپ کے ماں آ گئی بیٹا کیوں رو رہے ہو کہا ماں چچا کے پاس جاتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے. فرمایا بیٹا تم کو یاد ہے کہ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا, ایک بازو بند باندھا تھا, اور تم کو نصیحت کی تھی, نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب دنیا کے سارے غم اکٹھا ہو جائے تمہارے دل پر تب اس خط کو کھول لینا, اس تعویذ کو کھول لینا.
اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام کی نصرت کی اجازت نہیں مل رہی ہے.
بیٹا اس سے بڑا درد نہیں ہو سکتا, کھولو, یہی وقت ہے, کھولو. ماں نے حکم دیا, قاسم نے تعویذ کھولی. اب جو کھولا خوش ہو گئے, اے بیٹا قاسم عصر عاشورا میری طرف سے میرے بھائی کی مدد کرنا, خوش ہو گئے. لے کر کے خط آئے خوشی خوشی, چچا اجازت دیجئے. نہیں بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہو. کہا میرا باپ کہہ رہا ہے جاؤ, میرا باپ مجھے حکم دے رہا ہے جاؤ. کہاں وہ خط تعویذ پیش کر دیا. امام حسن علیہ السلام کی تحریر دیکھی امام حسین نے, کہتے ہیں پہلے آقا نے جو ہے وہ آنکھوں سے لگایا, اے بیٹا بڑی زبردست سفارش لے کے آئے ہو میرے لال,
بہت کم جگہیں ہیں کربلا میں, بہت کم جگہیں ہیں کربلا میں
کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ گریا کیا. ایک وہ جگہ ہے تو کل میں نے عرض کیا کہ جب اکبر کی روح نکلی ہے, امام حسین اکبر سے لپٹ کے رخسار پہ رخسار رکھ کے اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کے ریش مبارک تر ہو گئی. ایک وہ موقع ہے رونے کا, اور یہ موقع تاریخ میں ہے کہ اب بھتیجے کو کلیجے سے لپٹا کے اتنا روئے, اتنا روئے کہ ابھی ابھی یہاں آنے سے پہلے کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا, آج روایت میں نے پڑھی کہ امام حسین روتے روتے غش آ گیا حضرت کو. یتیم ہے بھتیجا ہے نا, باپ نہیں ہے اس کا, میں ذمہ دار تھا اس کا. کہ جب کلیجے سے لپٹا کے حضرت قاسم کو اتنا روئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غش آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو غش سے افاقہ ہوا, امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بھتیجے کو گھوڑے پہ سب کل 13 سال, بعض 14 سال کہتے ہیں بعض 13 سال, کل 13 سال, بعض کتاب فلم یبلغ الحلم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, 13-14 سال کی عمر ہے اس نوجوان کے سر, خود امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کی. وہ جو نیچے تسمہ ہوتا ہے رکاب کا, کہتے ہیں اتنے کم سن تھے قاسم کہ وہ پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہا تھا, رکاب کو چھوٹا کیا گیا تاکہ اس نوجوان 13 سال کی عمر, کیا سب کے گھر میں بچے ہیں نا, سب کو اللہ نے اولاد, 13 سال کے بچے کی کیا اوقات ہے. تسمے کو چھوٹا کیا گیا, قاسم میدان میں گئے, رجس پڑھا, اللہ اکبر, عمر سعد لعنت اللہ علیہ, لعنت اللہ. اس ملعون نے جب 13 برس کے قاسم کو دیکھا, حضرت شامی کی طرف اشارہ کیا, حضرت سے کہا جاؤ اس بچے کے مقابلے میں. حضرت کو یہ بات بری, 4000 سواروں کے برابر کہا جاتا ہے یہ حضرت شامی, 13 سال کے بچے کے مقابلے میں مجھ کو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی, حضرت کو برا لگ گیا مجھ کو ایک بچے کے مقابلے بھیج رہے ہو. اس کے 4 بیٹے تھے حضرت کے کربلا میں, 7 تھے اس کے, اس نے کہا میں اپنا ایک بیٹا بھیج دیتا ہوں. اہل بیت کے گھرانے کا شیر ہے, ماں ہوگی سمجھ رہا ہے. ایک بیٹا آیا قاسم ابن الحسن نے قتل کر دیا, دوسرا بیٹا آیا قاسم نے قتل کر دیا, تیسرا بیٹا آیا قاسم نے واصل جہنم کیا, چوتھا بیٹا آیا قاسم نے واصل جہنم کیا. کسی انسان کے 4 بیٹے جو 13 سال کا لڑکا قتل کر دے, وہ بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں. اس نے کہ حضرت کے بیٹے نوجوان تھے, جوان رانا تھے, سیراب تھے, یہ 13 سال کا بچہ پیاسا تھا. 4 بچے جب اس حضرت کے قتل ہو گئے تو عجیب غصے کا عالم ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ اب میں اس جوان کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ رکھ کے چھوڑ. اس پورے غصے میں حضرت خود آیا میدان میں, اللہ اکبر روایت اللہ پھر وہی کل والی بات ہے کہ خیبر بیان ہوتی ہے آدمی نعرہ حیدری لگاتا ہے خاندان اہل بیت کے ان جوانوں کے فضائل کہاں سے آج بیان ہو کے نعرہ لگ سکے کہتے ہیں آیا ازرق میدان میں آیا جو 4000 سوار کے برابر ہے روایت پڑھوں کیا جو روایت میں تشریح دی گئی ہے قاسم نے یہ تلوار چلائی مثل کھیرے کے ازرق کو دو ٹکڑے کر دیا مثل کھیرے کے ازرق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا بس اب اس کے بعد رسی حسن مت پوچھو کہ کیا ہوا اب اس کے بعد مت کہو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ نے پکارا کہ سب لوگ گھیر لو اس نوجوان کو 13 سال کا نوجوان ہے ساری فوجوں نے ہر طرف سے قاسم کو گھیر لیا ایک وقت وہ آیا کہ اب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا گھوڑے پہ سے زمین پہ آنے لگے فرمایا یا اماں ادرکنی چچا میری نصرت کرو چچا میری مدد کرو روایت میں تشبیہ مثل باز شکاری کے امام حسین علیہ السلام چھپے پہنچی طرف قاتل کو بچانے کے لیے فوج میں بھگدڑ مچی قاسم گھوڑے سے گر پڑے ہیں میں کیسے پڑھوں میرے بھائیوں اللہ اکبر کہتے ہیں جب یہ گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا بھگدڑ مچی تو گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے سینے پر پڑتی تھی قاسم ابھی زندہ تھے تاریخ کہتی حسین کے کانوں میں آواز آتی تھی چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہے چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہے ایک مرتبہ جب حسین پہنچے مجمع چھٹا کیا دیکھا قاسم شہید ہو چکے ہیں بیٹھ گئے حجب مرسیا پڑھا آقا نے فرمایا بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور حسین تجھ تک نہ پہنچ سکے اگر پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا أَيَّامُ قَلَبِي يَنْقَلِمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین کو جگہ کرامت فرما خدا ہم سب کو جو بھی اس مجلس میں آئے ہیں خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ما تنسى يا حسين 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 يا حسين